أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جون 1981 کی 19 تاریخ ہے. درس قرآن کریم میں ہم نے سابقہ جمعے کو سورہ الشورى یعنی 42 سورت کی 23 آیت کا پہلا حصہ لیا تھا، اسی کا اگلا حصہ آج زیر درس ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک علم انگیز خبر. آپ کو یاد ہے کہ ایک معمر بزرگ درس میں آیا کرتے تھے، چلا نہیں جاتا تھا ذوق و بیماری سے. ان کے لیے میں نشست کا خاص انتظام کرتا تھا. آبا باب سے کہا کرتا تھا کہ یہ تاریخ پاکستان کے ممتاز مجاہد ہیں، انہیں دیکھ لیجئے کہ ایسی صورتیں پھر نظر نہیں آئیں گی. چنانچہ یہ صورت پھر گزشتہ اتوار اور سوموار کی شب کو ہمیشہ کے لیے چھپ گئی. یہ تھے میرے 50 سالہ عمر کے الرفیق شیخ سراج الحق، جو اب مرحوم ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے صحاب کرم کے سایہ میں رکھے، انہیں دعا میں یاد رکھا کرے. مجھے درس کی طرف آ جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ جہاں 50 سال کی مسلسل رفاقت کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جائے، اس کا اثر میرے جیسے احساس انسان کے دل پہ کیا ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ کاروبار حیات ہے، اس سے تو اسی طرح چلنا چاہیے. درس میں میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ الشورى کی 23 آیت ہمارے زیر درس تھی، اور اس کا پہلا حصہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ پچھلے درس میں زیر غور آیا تھا. پورا درس کسی پہ صرف کیا گیا تھا. ملخص اس کا یہ تھا کہ قرآن کریم کی روح سے نسلی یا شخصی تعلقات یا رشتے یہ کوئی وزن نہیں رکھتے. قرآن کریم نے تقویٰ یعنی قرآنی قوانین کے مطابق زندگی کو ہی وجہ شرف اور باعث تکریم قرار دیا ہے. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نسل سے تعلق ہو یا کوئی خاص شخصیت کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہو. تو یہ چیز پچھلے درس میں آ گئی تھی. اور کسی آیت کا اگلا حصہ ساتھ ملا لیا جائے تو اس نے یہی بات صاف کر دی کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا، اس کی زندگی میں حسن بڑھتا چلا جائے گا. وَمَنْ يَقْتَرِفْ، جو کوئی بھی، گویا اس میں بھی تخصیص کوئی نہ رہی. سارے قرآن کریم میں یہ آپ دیکھیے گا، آمنوا وعملوا الصالحات کی ہی ایک شرط ہے، اس میں اس سے زیادہ کوئی اور خصوصیت نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ کہا کہ جو کوئی بھی حسنات کی زندگی بسر کرے گا، اس کی زندگی کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی زندگی خوشگواریوں کی ہوگی، آوازوں کی ہوگی، حسین ہوگی. جو کوئی بھی ایسا کرے گا، ان اللہ غفور شکور. چھوٹی موٹی لغزشوں کے نقصانات سے اس کی زندگی کے بڑے بڑے، جسے محاسن آپ کہتے ہیں، نیکیاں آپ کہتے ہیں، ان سے اس کا ازالہ ہو جائے گا. اور خدا تو بڑا ہی قدردان ہے، جو بھی حسنات ہوں گی ان کی وہ بڑی قدر کرتا ہے. کسی کی طرف سے بھی ہوں. اگلی آیت ہے ہم جو قولو نفترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے, یہ شخص معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ وحی مجھ پر خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے, یہ افتراء ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بناوٹ ہے. کہا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم اس کے دل پر اس قسم کی مہر لگا دیتے کہ کوئی چیز نہ اس میں داخل ہو سکتی نہ اس میں سے باہر آ سکتی. ہمارے خلاف اگر اس قسم کا افتراء کیا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگلا ٹکڑا ہے وہ یم اللہ الباطل و یحق الحق بکلمات ہی. یہ چیز یہی نہیں آئی, قرآن کریم کے دیگر مقامات میں بھی آئی ہے. عام الفاظ میں, عام ترجمے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے. باطل مٹ جاتا ہے اور حق سب ہو جاتا ہے, اسٹیبلش ہو جاتا ہے, غالب آ جاتا ہے. لیکن شرط ہے کہ کلمات ہی, قوانین خداوندی کی روح سے. یہ حق اور باطل کی کشمکش جیسے میں نے عرض کیا ہے, کسی مقام پہ اس کا ذکر نہیں. ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں, اس میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے, یہ ہے 21:18 بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. ہم باطل کے سر پر حق کی ضرب لگاتے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ حق اس باطل کا بھینجا بھی توڑ دیتا ہے, سر توڑ دیتا ہے, بھیجا نکال دیتا ہے جیسے کہتے ہیں. ید مغو ہے, دماغ توڑ دیتا ہے یہ اس کا, اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, وہ نہیں معافی رہتا. تو یہ جو کشمکش حق کو باطل ہے, ہمارے ہاں تو جب میں نے عرض کیا ہے بار بار یہ کہتا ہوں, دین نہیں مذہب ہو چکا ہے, وہاں تو کوئی چیز اپنے مقام پہ رہتی نہیں. حق و باطل کی کشمکش میں بڑا اطمینان حاصل کر لیتا ہے یہ مسلمان کہ ہم حق پہ ہیں اور یہ باقی ساری دنیا باطل پہ ہے, اور حق نے تو غالب آنا ہی ہے, اس لیے ہمیں کس چیز کی فکر ہے, ڈر کون سا ہے. خدا خود کہتا ہے کہ حق غالب آئے گا, اور اپنے متعلق چونکہ فیصلہ کر دیا کہ ہم حق پر ہیں, باقی ساری دنیا باطل پہ ہے, اس لیے یقیناً ہم غالب رہیں گے. اس قسم کی خود فریبی یا جھوٹا اطمینان مذہب کی روح سے حاصل ہو جاتا ہے. دین تو حق کے معنی ہی ہے, حقیقت کا محسوس شکل کے سامنے آنا, یہ کوئی نظری بات نہیں, تجریدی بات نہیں, تھیوریٹیکل چیز نہیں, اکیڈیمک کی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کا تو محسوس شکل کے سامنے آنا ضروری ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اب مذہب کی دنیا میں تو اتنی سی چیز کہہ لی اور اسے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم حق میں ہیں, اس لیے بہرحال ہم تو غالب ہی آئیں گے. یہ ٹکڑا بلکہ قرآن کا یہ جو ایک کلیہ ہے, بنیادی فنڈامنٹل فارمولہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ اس کائنات میں جاری ہے, یہ اتنی عظیم حقیقت قرآن نے بیان کی کہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں, آج سے 1400 سال پہلے اور وہ بھی عرب کی سرزمین میں ایک ان پڑھ امی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. یہ جو فارمولا یا کلیہ قرآن نے بیان کیا ہے, ہمارے دور کی ساری سائنٹیفک ریسرچ اس کی رہین کرم, بنیاد اس کے اوپر ہے. یہ ساری تہذیب مغرب کی، یہ سارے نظام جو قائم ہو رہے ہیں غلط ہیں، صحیح ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس کی بنیادیں یہی کلیہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، مذہب پرست کے ذہن میں حقائق نہیں آیا کرتے، یہ جذبات ہوتے ہیں اس کے، ان حقائق کی روح سے یہ جو آپ کے ہاں ایولیوشن یا نظریہ ارتقاء ہے اس کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، ہمارے دور میں اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، یا واقع ہے بھی تحقیق جو ابتدا کی تھی ڈارون نے ابتدا کی، اس نے یہ جو فزیکل لائف ہے، طبی زندگی جو ہے انسانوں ہی کی نہیں، زندگی لائف جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے اس نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ زندگی کن مراحل میں سے گزر کے آگے بڑھتی ہوئی یہاں تک پہنچی، اولی جرثومہ حیات ایک ایسا سیل کہ جو نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، زندگی کی پہلی نمود اس سیل کے اندر تھی، اس سے پہلے نہ کوئی سائنس دان جا سکتا ہے نہ ہم کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ زندگی کیسے پیدا ہوئی، وہاں سے ریسرچ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی ریسرچ یہ تھی کہ ان مراحل میں جہاں سے جن سے یہ زندگی گزری، ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو قوتیں، تفریدی اور تعمیری قوتیں، یہ آپس میں باہم دیگر کشمکش کے اندر رہی، یہ زندگی کی پوری کہانی داستان اس کشمکش کی داستان ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ موضوع بھی بڑا ٹیکنیکل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اس نے کہا یہ کہ جس شکل میں بھی زندگی تھی اس کو وہ سپیشیز یا نو کہہ کے پکارتا ہے، اس میں اگر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ تخریبی عناصر یا قوتوں کا مقابلہ کر کے تو وہ آگے بڑھ گئی، اگر اس میں اتنی قوت نہیں تھی، تخریبی قوتیں غالب آ گئیں، تو یا تو وہ وہی ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، یہ فاسل یہ وہ فاسلائزڈ ہوئی ہوئی، یعنی پرانے خدائیوں میں برفوں کے نیچے، چٹانوں کے نیچے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے جانوروں کے جو پیکر نظر آتے ہیں، ہڈیوں کے پنجر نظر آتے ہیں جو خدائیوں میں آ رہے ہیں، یہ زندگی وہ تھی جو ایک مقام پہ جامد ہو گئی، منجمد ہو گئی، آگے نہیں بڑھ سکی، یہ تقریبی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور جو نو مقابلہ کر سکی وہ آگے بڑھ گئے، تو گویا سلسلہ یہ رہا، جو آگے بڑھی تھی اس میں زندہ رہنے کی، آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی، یہ حق تھا جو آگے بڑھا ہے، جو غالب آیا ہے، تخریبی قوتیں باطل تھی جو مغلوب ہو گئیں، دب گئیں، آگے نہیں بڑھ سکی، اور یہ سلسلہ جاری رہا کروڑوں سال، یہ ٹکراؤ مسلسل ساری کائنات اور زندگی جو ہے اس کی پوری داستان اسی ٹکراؤ کی داستان ہے، تخریبی اور تعمیری قوتوں کے ٹکراؤ کی داستان ہے، اور یہ پوری تحقیق جو کی اس میں اس نے کہا یہ کہ ہر مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ جسے ہم حق کہہ کے پکارتے ہیں نا، وہ اس کو تعمیری قوتیں کہتے ہیں یہ لوگ، اور یہی مانے بھی ہیں حق، نے کہا کہ یہ ساری داستان ہماری تحقیق کا محاصر یہ ہے کہ یہ حق جسے ہم کہتے ہیں تعمیری قوتیں ہیں ٹکراؤ میں غالب آتی ہیں، تخریبی قوتیں جو ہیں مغلوب ہو جاتی ہیں، اور زندگی اپنی ارتقائی منزل میں ایک قدم آگے بڑھا دی. ڈارون نے تو طبی زندگی کے متعلق یہ کہا. اس نے ابتدا کی تھی, بعد کے ریسرچ کرنے والوں نے اس میں بڑی ترمیمات بھی کی, بڑی اصلاحات بھی کی, لیکن بہرحال آغاز اس کا یہی سے ہوا. اور یہ کلیہ جو ہے ارتقا کا, یہ اب تک سب ہے, ثابت ہے, اس کے متعلق مطابق ریسرچز ہو رہی. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات جو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ یم اللہ الباطل وحق الحق, یہ محض کوئی ذہنی نظری سی چیز نہیں ہے جو اس نے کہہ دی اور ہم نے کہا کہ ہم حق پہ ہیں, یہ ہندو باطل پہ ہیں, بس وہ تو مٹ جائیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے. یہ بات یہ نہیں ہے, یہ تو بہت عظیم ایک حقیقت ہے جو قرآن بیان کر گیا ہے. کارگاہ کائنات کی لائف یا زندگی کی پوری کشمکش کی. چنانچہ داون نے تو صرف طبی طور پر لائف کے متعلق یہ تحقیق کی. آگے بڑھے, میں درمیان کی کڑیاں چھوڑتا ہوں. ہیگل نے یہ نظریہ پیش کیا کہ طبی زندگی کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہوتا ہوگا, لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ آئیڈیاز, تصورات جسے کلمات کہتا ہے قرآن, یہ کشمکش آئیڈیاز کی ہے جو کائنات میں جا, انسانی زندگی میں کم از کم یہ جاری ہے. ایک آئیڈیا جس کا نتیجہ تخریبی ہوتا ہے, ایک آئیڈیا جس کا نتیجہ تعمیری ہوتا ہے, ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے. ڈائلیکٹک جس کو کہا ہے انہوں نے, اس ٹکراؤ میں تخریبی نظریہ حیات کو شکست ہوتی ہے, تعمیری نظریہ حیات غالب آتا ہے, اور اس کے بعد یہ نظریہ جو غالب آتا ہے پہلے سے زیادہ نکھرا ہوا, ستھرا, صاف, شفاف آگے بڑھتا ہے. چنانچہ ہیگل کی ساری تحقیق بہت بڑا فلسفہ, وہ اسی پہ مبنی ہے. سائنس آف ہسٹری اسے وہ کہتا ہے. سائنس وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سسٹمیٹیکلی ایک طریق کے مطابق آگے بڑھتی جائے جاتی. تو ہم لوگ تو عام طور پر ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہسٹری, یعنی ہسٹری آف سائنس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ کیا ہے. سائنس آف ہسٹری جو ہے یہ بڑی اہم چیز, اور اس نے یہی ثابت کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے یہ جو چار لفظ آتے ہیں اور جو چار نوسم کئی مقامات میں آتے ہیں, تو آپ غور کیجئے یہ کتنی بڑی عظیم حقیقت لیے ہوئے ہیں اپنے اندر, اور کہاں سے ان کے حقیقت ہونے کی شہادتیں مل رہی ہیں. اس نے کہا کہ یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں. اس نے بھی تصوراتی یا نظریاتی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. کسی کا شاگرد مارکس تھا, اس نے کہا کہ یہ کلیہ تو درست ہے کہ ٹکراؤ ہوتا ہے تعمیری اور تخریبی قوتوں کا, لیکن یہ ٹکراؤ میں آئیڈیاز میں نہیں ہوتا. جو سسٹم آف لیونگ یا نظام زندگی قائم ہوتا ہے یہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے, اور اس میں جس نظام یا جس سسٹم میں ما ینفع الناس, عجیب باتیں عزیزان من, کیا میں عرض کروں, پتہ نہیں زندگی اتنا وقت دے گی یا نہیں ان چیزوں کو نصاب کی طرح سمجھاتا. یہ چیز جو کہی گئی ہے ان لوگوں نے, ایسے مقامات آتے ہیں جہاں میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, نظر آتا ہے جیسے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ جہاں تک مارکس کا تعلق ہے, مجھے یہ سعادت نہیں ملی کہ قرآن اس کے سامنے اس شکل میں ہو, لیکن وہ قرآن الفاظ میں نہ بھی ہو تو اس کے حقائق کو اب کائنات کی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ جو اس کے نزدیک جسے حق کہا گیا ہے تعمیری قوت, اس نے کہا تھا ما ینفع الناس, اور یہ قرآن کی آیت کہ جس نظام میں الناس نو انسانی کی منفعت پوشیدہ ہوگی اس کو بقا ہوگی, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. وَيَمْ تَفِلَرْدُ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, اس نے کہا کہ یہ کشمکش ہوتی چلی آ رہی ہے. ہر نظام جو انسانیت کی تقریر کے باعث ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا, مغلوب ہو جائے گا, شکست کھائے گا. اور ما انسان ناس کا نظام جو نو انسانی کے لیے منفعت بخش ہوگا وہ غالب آئے گا, وہ آگے بڑھے گا. تو گویا یہ ہیگل سے ایک قدم آگے بڑھا, اس نے آئیڈیاز نہیں بلکہ محسوس اور مری نظام زندگی جو تھا اس کو سامنے یہ شخص لایا. قرآن میں ہم چاہتے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب چیز پیش کر, وہ آئیڈیاز کو بھی نہیں چھوڑتا, نظام کو بھی نہیں چھوڑتا. وہ کہتا یہ ہے کہ ہر نظام کسی نہ کسی آئیڈیا کے اوپر متشکل ہوتا ہے, نظام کی بنیاد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہیگل والی بات بھی ہوتی ہے, بنیاد تو آئیڈیا کے اوپر کلمات پہ ہوتی ہے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان نام ہے چند بنیادی نظریات یا آئیڈیاز کی صداقت پر یقین. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف آئیڈیاز اگر تھیوریٹیکلی نظری طور پر رہیں تو یہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتے. ان آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر جو نظام اٹھتا ہے وہ نظام اپنے نتائج پیدا کرتا ہے, اور وہ نتائج اس کی شہادت ہوتے ہیں کہ یہ نظام حق پر مبنی ہے. تو گویا قرآن نے آئیڈیا اور نظام دونوں کا امتزاج پہلے دن سے پیش کیا. یہ دونوں الگ الگ تھے. ہیگل صرف آئیڈیا کو لے چلا, مارکس نے نظام کو لیا. ہیگل کا فلسفہ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ وہیں جان و جو کے ختم ہو گیا. مارکس بھی آگے نہیں چل سکا کہ وہ آئیڈیاز تھے نظام کے بغیر, یہ نظام تھا آئیڈیاز کے بغیر. قرآن نے ایک نظام دیا جو آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر استوار ہوتا ہے, آئیڈیاز اس کے غیر متبدل, مستقل, ہمیشہ ابدی رہنے والے اور حقیقت پر مبنی, اور ان کے اوپر اٹھا ہوا ایک نظام. یہی اسی آیت میں آپ دیکھیے, یم اللہ الباطل ویحق الحق بکلمات ہی. میں کیا عرض کروں عزیزان من, قرآن کیا ہے؟ بکلمات ہی یہاں اضافہ ہے. حق کا نظام خدائی آئیڈیاز یا نظریات یا کلمات کے اوپر جو متفرع ہوتا ہے وہ ہے جس کے حق میں, جسے یہ حق پہنچتا ہے یا جس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ باقی رہے. بے کلمات ہی, اور کلمہ تو تمت کلمہ تو رب کا سم وادر لا تبدیل لے کلمات کلمات کلمات, اور وہی چیز ہے کہ جس کو وہ آئیڈیاز کہتے ہیں, یہ نظریات کہتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, آئیڈیاز کی بنیادوں کے اوپر ایک نظام قائم جو ایک محسوس شکل اختیار کر دیتا ہے جسے حق یا حقیقت کہا جاتا ہے, اسے دین کہتے ہیں. اب بات کہی کہ یہ جو قرآن نے حقیقت بیان کی ہے کہ حق غالب آتا ہے, باطل مغلوب ہوتا ہے, تو یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے آگے؟ اب خود چلتا ہے, چلانا پڑتا ہے. اور آج کے دور میں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا, تو پھر یہ کیسے ہے جو کچھ یہ کہہ رہا ہے؟ انہی لوگوں کی جو سائنٹیفک ریسرچ تھی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایوولیوشن یا سلسلہ ارتقاء جو اس طرح سے چلا آ رہا ہے اس کی دو شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک کو نیچرل ایوولیوشن کہتے ہیں, یعنی وہ ایک کڑی کے ساتھ دوسری, دوسری کے ساتھ تیسری مسلسل چلی آتی ہے. لیکن اس میں ایک منزل سے دوسری منزل میں جب پہنچتی ہے زندگی, ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں. جیسا قرآن نے کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا, پچاس پچاس ہزار سال کا. یہ دن یہی منازل کے ٹکڑے ہیں جن میں سے یہ ارتقاء کے نظریے کی آگے بڑھتی ہے زندگی. نیچرل انہوں نے کہا کہ ایک تو طریق یہ ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا कि एक अमरजेंट एवोल्यूशन है। वो कहती हैं इसके मुतालिक तहकीक तो नहीं हम कर सके, हमारी गोया तहकीक की ग्रिफ्त में ये चीज अभी नहीं आई कि ये कैसे होता है। और वो उन्होंने कहा कि ऐसा नजर आता है कि एक नाव दरमियान की कई कड़ियां थाम कर जो मुसाफत उसने 1000 साल या 50,000 साल में तय करनी थी वो चंद दिनों में तय करके आगे जा पहुंची है। इसे वो एमरजेंट एवोल्यूशन कहते हैं, हंगामी या सजाई तर्जुमा इसका तो क्या किया जाए। हमारे यहां भी रिसर्च हुई थी इसके ऊपर, इब्ने मस्कबा वगैरह ने, उनके यहाँ एक इस्तेमाल थी तफरा जिसको वो कहते थे, उसके माने जंप कर जाना, तो सबूर था उनके यहाँ। तो ये वो मुसाफिर जो बहालत दीगर सैकड़ों हजारों साल के बाद तय होनी होती है वो चंद दिनों में तय हो जाती है। पुराने करीम ने इसके मुतालिक ये कहा कि ये हक को बातल की कश्मकश का मार्का जो है, अगर इसको अला हाले ही छोड़ दिया जाए तो कुरान कहता है कि हमारे मलाइका की कुव्वतें, ये जो जिंदगी के तकाजे हैं कायनाती कुव्वतें, उनके जोर पे ये आगे चले तो फिर एक एक दिन हजार हजार साल का, 50,000 साल का होता है। यानी ये सिलसिला जो है इस तरह भी जारी रहता है। और ये एक अजीब और चीज है जो तारीख का दूसरा मैदान है जिसने ये आती है, जिसने कोइंबी ने लिखी है 13 जिल्द, इस नजरिए के मातहत कि सही आइडिया जो है वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं। छोटी सी किताब तो है व्हाइट हेड की, अजी वो गरीब लोग हैं, एडवेंचर ऑफ आइडियाज, कि ये किस तरह से आज खुद ट्रेवल करते रहते हैं। और वो तरीक होता है अपने इंसानी का, ट्रायल एंड एरर का, वो खुद एक 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 अमल, एक रास्ता, एक प्रोग्राम तजवीज करती है, कुछ अरसे तक उसके ऊपर चलती है, आगे चल के देखती है कि वो नाकाम रहा, उसके बाद उसको वो छोड़ देती है, फिर एक दूसरा लाहे अमल इख्तियार करता है, उसके ऊपर चलते हैं वो। इस तरह से सैकड़ों किस्म के नुकसान उठाकर, जैसा मैं कहा करता हूँ, हड्डियां तोड़वाकर, आग की खंड के फैंक फान कर, उसमें से वो जो मलाइका ने कहा था वजह वजह को दिमाग, कि ये तो जमीन में फसाद अंगेजियां करेगा, खून रेजियां करेगा, और कहा था, जवाब मिला था कि इन्नी आलम माला तालमून, हम जानते हैं जो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने ये बताया है कि इसको अगर आला हाले ही असल के तजुर्बाती तरीक पर छोड़ दिया जाए तो वो इस तरह से ट्रायल एंड एरर की रूह से ठोकरे खाती, हड्डियां तोड़वाती, आगे जाती है और आखिर उम्र पहुंच जाती है हकीकत के ऊपर। अरसा भी लंबा लगता है, इंसानियत बेहद मुश्किलों में से गुजरता है। और कुरान ने कहा कि अगर इसे कुरान के दिए हुए अब भी असूलों की रोशनी में एक निजाम आप कायम करेंगे तो वो सालों की मुसाफत दिनों में तय कर जाएगा। तो कोई जमात अगर उठ खड़ी होगी तो उसके दस्तों बाजू की कुव्वत से यही फार्मूला, यही नजरिया, यही आइडिया वो सैकड़ों साल की मुसाफत दिनों के अंदर तय कर जाएंगे। ये एमरजेंट एवोल्यूशन, हंगामी एवोल्यूशन जिसके आप कहते हैं। दीन की तारीख वो तो खैर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, जो हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐद से शुरू हुई, ये इसी तरह से आइडिया की कश्मकश चली आ रही थी। कुरान की तरफ से अब भी हक, खुदा की तरफ से अब भी हकायक आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत ने एक जमात तैयार की, वो जमात दस्तों बाजू बनी हक के गालिब आने के प्रोग्राम के लिए, वो थी। और वो जो कुरान ने खुद अल्लाह ताला ने ये कहा है कि बदर के मैदान में तुम तीर नहीं चला रहे थे, हम चला रहे थे, ये जमात वो काम कर रही थी जो इसके बगैर खुदा की कायनाती कुव्वतें उस तरीक से गैर महसूस तौर पर करती चली आ रही। इन्होंने चंद दिनों में وہ مناظر طے کر کے دکھا دیے جو اس کے بغیر ہزاروں سال کے اندر جا کر طے ہونے. یہ ایمرجنٹ ایولیوشن تھی. یہ ہوئی کچھ عرصے کے بعد یہ جماعت یوں نہ رہی. میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوا, لیکن بہرحال نہ رہی. بظاہر یہ نظر آگے آیا, فتح بھی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ اسلام تو ختم ہو گیا اس دور کے بعد. وہ یہ ختم نہیں ہو گیا, وہ ایمرجنٹ ایولیوشن جو تھی پھر نیچرل ایولیوشن میں بدل گئی. اس ہزار سال کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ ہماری تو نگاہ اس طرف نہیں جاتی. یہ پھر مغرب ہی کے ایسے محقق ہیں, ایسے تحقیق کرنے والے, اکتشافات کرنے والے, وہ اس چیز کے لیے انہوں نے تحقیقات کی تاریخی, اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غیر محسوس طور پر انسان انہی راستوں کی طرف آ رہا ہے جو اسلام نے 1400 سال پیش کر دنیا کو دیے. میرا ایک مختصر سا مضمون ہے, کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ اس میں میں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ یہ کون سے تصورات تھے قرآن کے دیے ہوئے جو ہمارے سامنے تو کچھ عرصے کے بعد ہماری نگاہوں سے تو گم ہو گئے, لیکن وہ زمانے کے تقاضے یا کائناتی قوتوں کی روح سے غیر محسوس طور پر آگے چلتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ قوتیں جو مغرب کے محققین ہیں, قوتیں نہیں بلکہ وہاں کے یہ تحقیقات کرنے والے جو ہیں, وہ اس کو بھانپ رہے ہیں کہ یہ وہی ایڈونچر آف آئیڈیاز ہے جو اس طرح رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. حق غالب آتا چلا جا رہا ہے, باطل مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کشمکش جو ہے, میں نے عرض کیا اقبال کو فطرت میں یہ انداز اچھا کیا, اتنا مشکل موضوع, اتنا سائنٹیفک سبجیکٹ, اور اس کو اس قسم کی شریعت میں بیان کرنا کہ خالص شریعت کے معیار پہ بھی دیکھا جائے تو بلند ترین مقام حاصل ہوتا ہے. دیکھیے وہ کس انداز میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. بانگ دراز کی ایک نظم ہے, ارتقا ہی اس کا عنوان ہے. ہے تو بڑی مشکل لیکن بڑی خوبصورت. کیا سٹرگل اس کی سرشت میں ہے, اسی سٹرگل سے ہی آگے بڑھتی ہے, زندہ رہتی ہے, آگے بڑھتی ہے. اور پھر اس کی مثالیں سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی, ہزار مرحلہ ہائے سبحان نیند. موضوع دیکھیے عزیز من کتنا مشکل اور خشک, کس حسین انداز میں بیان ہو رہا, اور کشاکش غم و گرما, سردی اور گرمی, غم اور گرما, تپو تراش و خراش, یہ اتنی بڑی کشاکش کس چیز کی؟ یہ جو شیشہ بنتا ہے, آئینہ بنتا ہے, یہ ریت ہوتی ہے, یہ وہ مختلف بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ صفا ہوتا ہوتا آئینہ بن جاتا ہے. دیکھیے وہ کیا کہتا ہے اس بار, کشاکش غم و گرما, تپو کراش و خراش, خاک تیرا دروم تابا شیشہ حلبی. عام طور پہ مشہور ہے کہ ایک بہار کے موسم میں ایک بوند پانی کی گرتی ہے, سیپ اس کو منہ کھول کے اپنے بطن میں لے لیتی ہے, اور اس کے اندر آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہوتی ہے. اسے قطرہ نیسان کہتے ہیں, نیسان موسم بہار کا نام ہے. اور وہ جو اس کے اندر موتی ہے, آہستہ آہستہ وہ گوہر بنتا ہے. مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشی, میان قطرہ نیسان آت سے انبی. نہیں, انہوں نے موتی کی طرف وہ نہیں لے کے گئے, شراب کی طرف لے کے آئے. یہ شاعری میں میں دوسری تشبیہ کی طرف آ جاؤں, وہ جو تھا نا کہ وہ قطرہ نیساں ان تمام اضطراب انگیزیوں اور تلاطم خیزیوں کے چھولے کھاتا ہوا آخر میں گوہر بانتا ہے, یہ تو غالب نے یہ کہا کہ دام ہر موج میں ہے, حلقہ سب کام نہنگ, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے سے گوہر ہونے تک. انہوں نے تصدیق دی ہے قطرہ نیسا اور شراب جو بنتی ہے اس میں اسے کن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد ہے کہ اسی کشاکش کے ہم سے زندہ ہیں اقوام. یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی, اور آخری شعر فارسی کا, یہ وہ بات آ گئی, مغان کے دانہ انگور آب می سازند, یہ شراب بنانے والے انگور کے دانے کو جو شراب میں تبدیل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ستارہ می سکنم, ستارہ توڑتے ہیں آفتاب می سازند اور اس کا سورج بنا دیتے ہیں. یہ ہے ارتقا, پہلی منزل میں جو اس کی شکست ہوتی ہے اس میں سے ابھر کے جب یہ زندگی آگے بڑھتی ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین, کہیں زیادہ خوشگوار بن کے نکلتی ہے. لیکن ہے یہ کشا سکے تہم, کسی کا دروازہ. قرآن نے جو کہا تھا کہ حق اور باطل, حق باطل کے گھر کے اوپر تھوڑے کی گردے لگاتا چلا جاتا ہے, وہ مقابلہ کرتا ہے اس کے ساتھ, اور اس کشمکش میں اور اس کشاکش کے اندر حق بلاخر غالب آتا ہے. تنہا چھوڑ دیا ہے تو ہزاروں لاکھوں سال کے بعد تمہارے دست و بازو اس کی مدد کے لیے اٹھے ہیں تو چند دنوں کے اندر, لیکن بات آخر میں وہی ہوئے گی کہ یم ہلنا ہل باطلا و یحق الحق کا بے کلمات, ہوگا یہی زود ہو یا بدیر ہو, یہ ہے ابدی حقیقت جسے قرآن نے بیان کیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت تک کی زمانے, ہمارے زمانے کی بھی سائنٹیفک تحقیقات اسی کی سرا کو بیان کر رہے ہیں, اسی کی تفاصیل کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ پھر بات ہوگی کہ آگے جا کے ہوتا کیا, وہ دین ہے ابدی نظریات کے اوپر ایک محسوس نظام قائم کر کے اس کے خوشگوار نتائج سے اس کی شہادت پیش کرنا حق ہونے کی دین ہوتا ہے. اس میں بڑی کشمکش اور کشاکش ہوتی ہے, اس چیز میں کشاکش کشمکش, مفادات میں, اغراض میں, مصلحتوں میں, انسانی جذبات میں, حق کا تقاضا منفعت عامہ نو انسانی کی منفعت ہوتا ہے, افراد کا تقاضا اپنے ذاتی اغراض اور ذاتی منافع ہوتے ہیں, ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کے بعد باطل کرتا کیا ہے, اس کی بھی ہمارے ہی دور کے یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے. میں عام طور پہ ایرک فروم کا تو حوالہ دیا کرتا ہوں, بڑی عجیب چیزیں وہ سب لکھ گیا. وہ کہتا یہ ہے کہ باطل کبھی بے نقاب سامنے نہیں آتا, اس کی تکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا نقاب اوڑ لیتا ہے. ایک شخص آپ سے آ کے یہ کہے کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا اور وہ کروں گا, یہ اشار ہوگا اور میں یہ مار کہا اور میرے آپ کے ساتھ ہمدردیاں ہیں اور مخلص دوست ہوں اور میں تو جان تک قربان کر دوں گا, یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کچھ کرتا ہے معاہدہ کچھ معاملہ, ٹھیک ہے, آپ اس کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں. اگر وہ اسی طرح سے اٹھ کے چلا جائے تو وہ یقین باقی رہتا ہے. اگر وہ جاتے وقت یہ کہے کہ دیکھو بھائی میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے سب جھوٹ, تو کامیاب رہ نہیں سکتا اگر بے نقاب ہو. ان کی تحقیق یہ ہے, اور ہمارا تو زندگی کا تجربہ یہ ہو گیا اس قوم کا, کہ ادبین جب وہ جماعت نہیں رہتی, یہ وہ رفتار اس کی آ جاتی ہے کائناتی, مذہب آتا ہے باطل جس کو کہتے ہیں, مذہب باطل ہوتا ہے, حق دین ہوتا ہے. مذہب آتا ہے لیکن دین کا نکاب کھولتا ہے. تمام اصطلاحات وہی, تصورات وہی, نظریات وہی, رسومات وہی, سب کچھ دین کی ہے لیکن یہ سارا نکاب ہوتا ہے, اس کی حقیقت جو ہے وہ باطل کی ہوتی ہے. جب یہ باطل آہستہ آہستہ عام ہو جائے تو وہ معاشرے کا ایک رہن سہن یا چلن بن جاتا ہے، پورا معاشرہ اسی کو حق سمجھنے لگ جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس وقت معاشرہ اپنے اس باطل کے فساد کے لیے کچھ حربے اختیار کرتا ہے. قرآن کریم میں 17:64 میں دیکھ لوں غالباً وہ ایسے ہے جیسے مقابل میں کھڑے ہیں خدا اور ابلیس کا. یہاں ابلیس یہ چیز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس مٹی کے مادوں کو سر پہ تو چڑھا رکھا ہے، ذرا اس کو اتاریے زمین پہ اور مجھے دیجیے اجازت، اور پھر دیکھیے تماشا کہ میں اسے کس طرح تگنی کا ناک نہیں بچاتا. آپ کو یاد ہے ایک لفظ جو قرآن کا ہے، وہ جو لڑکے یوں ہی گاؤں کے کوئی بچیرا پکڑ کے وہ جو اس کی تھوتھنی کے اوپر اس کی بل دے کر اور اس کو پکڑ کے اس کے اوپر چاقی مار کے بیٹھتے ہیں، پھر جو حشر اس کا کرتے ہیں. یہ ہے وہ لفظ جو قرآن نے اس طرح استعمال کی، کہا تم دیکھو اس کو چھوڑ کے میں کس طرح اس کا وہ حشر نہیں کرتا، اور اس کے لیے میرے پاس بہت حربے ہیں، بہت تکلیف ہے. میں استطاعت امین ہوں بے سوتے کا واجل علیہ بخیرے کا. یہ قطر فوج کی بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے. سارے کم سے لمبال ان کی مال و دولت کے اندر شرکت کر لینا، حرام ہی حرام ملاتے چلے جانا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اولاد ان کی اولاد کا بیڑا غرق کر دینا تعلیم غلط دے کر، یہ بھی میرا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ اس نے بتایا کہ سوتے کا، تو اس کا کیا ہے؟ میں تو محض آواز سے مار دوں گا اس کو. اس سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ابلیس محض آواز سے کس طرح سے مار دیتا ہے. اس دور میں عزیزان من بات سمجھ میں آئی، یہ جتنے آلات ابلاغ ہیں، یہ آپ کے ریڈیو، یہ آپ کے ٹی وی، یہ کیسے، یہ جتنی بھی آوازیں نکل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس قدر باطل کی پبلسٹی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ انسانی ذہن مغلوب ہو جاتا ہے مسلسل. کبھی اس تکنیک کو دیکھیے گا جو شام کو ٹی وی کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں اشتہارات. کئی دفعہ یہ بچے پوچھتے ہیں صاحب کہ اس سے پتہ نہیں 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے اتنے ہزار روپیہ ہوتا ہے اس کا، کہ یہ لوگ یہ بات تو وہ اتنی سی ہے کہ ایک سگریٹ والا ہے وہ لیتا ہے، وہ 5 سے 12 والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اشتہار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اتنا خرچ کرتے ہیں، اور وہ اتنا تسلسل سے آتا ہے تسلسل سے آتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ بساط ابلیس کی تکنیک ہے یہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں کسی چیز کا بھی اشتہار اگر آئے گا تو آپ کے نرز آپ کے اعصاب اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں یہ اشتہاری چیز ہے، یہ ایسی بار بار آئے گا، بار بار تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی آپ کی اس کے ساتھ، آہستہ 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 تو اس تسلسل سے اس زور سے وہ اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے گا کہ آپ ایک دن کی دن کر جائیں گے اور جا کے وہ چیز خرید لیں گے بغیر دیکھے بغیر پتہ لیے کہ واقعی وہ ایسی مفید بھی ہے جیسی کہا جا رہا ہے، شکست تسلیم کر لیں گے. یعنی اگر یہ ذہن شکست تسلیم نہ کرے تو وہ ایڈورٹیزمنٹ ان کی مدماری ہوئی ہے، کتنا روپیہ خرچ کریں، ان کا کاروبار جو ہے اس کے ذریعے پھیلتا ہے. یہ پھیل کیسے رہا ہوتا ہے؟ یہ لوگ پہلے تجربہ نہیں کرتے ان چیزوں کا کہ واقعی وہ ایسی ہیں اور مفید ہیں تو خریدا جائے. شکست کھا جاتا ہے ذہن انسان کا. بڑا کامیاب حربہ ہے ابلیس کا، اور یہ تو میں نے مثال محسوس چیزوں کی دی ہے. یہ جو آئیڈیاز ہیں، تصورات ہیں، اعتقادات ہیں زندگی کے، مذہب اپنی ان چیزوں کو ان ذرائع سے پھیلاتا ہے اور اتنا عام کرتا ہے، ہجوم سے عام کرتا ہے کہ انسان کے عذاب شکست قبول کر دیتے ہیں. اتنی قوت نہیں ہوتی ان کے اندر، کہ وہ تے ہم مقابلہ کریں, اتنی بڑی یورش کا مقابلہ کریں. یعنی میں نے دیکھا یہ کہ جس قدر پبلسٹی کے ذرائع مذہب کے پاس ہوتے ہیں, بڑی سے بڑی حکومت کے پاس نہیں ہوتے. یہ ایک فیصلہ دے دیا عدالت نے, رجم یا سنساری کی سزا اسلام کے خلاف, وفاقی شرعی عدالت خود حکومت کی, قرآن کے خلاف. مذہب تو یہ سنی ختم کہ کوئی چیز ان کی کوئی چیز جو ہے اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ باطل ہے, یہی کیوں نہ کہا جائے کہ قرآن کے خلاف ہے, تسلیم نہیں کرتی. کیا ہوا اس کے خلاف؟ یعنی ایک جگہ سے فیصلہ ہوا کہ اگلے جمعے یا فلاں جمعے کو ہر مسجد میں جمعے کے خطبے میں ان کو کنڈیم کیا جائے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا. آپ ذرا سوچیے صحیح, ہر مسجد میں, ملک کی ہر مسجد میں ایک حکومت پاکستان کو ایک طرف, دس حکومتیں بھی ملا ہے نا, ان کے لیے مراکز پبلسٹی کے اتنے نہیں ہیں جتنے یہ ایک آواز نے پیدا کیے ہر مسجد میں جمعے کے خطبے کے بعد, اور بغیر پیسہ خرچ کیے. اب وہ جو جمعے کے سامعین ہوتے ہیں, پہلی شرط وہاں یہ ہوتی ہے کہ خطبہ خاموشی سے سننا ہے, بولنا نہیں, کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ اس طرح سے مؤثر کیے چلے جاتے ہیں. آپ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اللہ اکبر کر کے نماز شروع ہو جاتی ہے, کس طرح سے. یہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کرتا ہے ذہنوں کو معروف. اگر کوئی اس میں ہمت کرتا ہے کہ باطل کے خلاف یا حق کے حق میں آواز اٹھانے کو, تو اس کے لیے ان کے پاس بڑے کامیاب حربے ہوتے ہیں. سائیکولوجیکلی جو وہ چیز ہے جس کا حربہ کہا جاتا ہے وہ ہے فیئر, خوف. قرآن میں ہے ابلیس کے ایک حربے میں کہ وہ جب ان پبلسٹی کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ کہیں تھوڑی سی چوک رہ گئی ہے یا تھوڑا سا خلا رہ گیا ہے, تو اس کو وہ پورا کرتا ہے خوف کے ذریعے سے. 3/174 فیئر, ڈر کس چیز کا؟ عام طور پہ کہا جائے گا آپ سے کہ میں ہر قسم کی صعوبت اور مصیبت اور مشقت اور برداشت کرنے کو تیار ہوں, میں جان بھی دینے کو تیار ہوں. یہ نہیں ہوتا. فیئر ایک اور چیز ہوتی ہے ان کی. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے, مدیوں سب ہے, یہ دوسروں کے ساتھ مل کے رہنے والا ہے. سنگین ترین سزا اس کے لیے ہوتی ہے قید تنہائی. قید بھی کوئی کم صعوبت امیز سزا نہیں ہوتی, لیکن جیل خانے کے اندر پھر قید تنہائی. چیخ اٹھتا ہے بڑے سے بڑا سخت جان مجرم, تنہائی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب کی آواز بلند کرنے والا, یا یوں کہیے ان کے خلاف کوئی بات کہنے والا, اس کے ساتھ ایک لیبل لگا دیتے ہیں, اور اس لیبل کی بنا پر یہ اس کو معاشرے میں سے آئسولیٹ کر دیتے ہیں. الگ منکر حدیث ہے. صرف اتنا, ہر شخص محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ ہم نے سے نہیں, یہ کچھ اور ہے. وہ خود محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میں اس معاشرے میں سے نہیں ہوں, میں تو الگ ہوں. تنہائی, آئسولیشن. پہلی دفعہ جب انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تو ایک معتزلہ انہوں نے لگ, اعتزال کے معنی الگ کیا ہوا, بہت بڑی حقیقی آواز تھی جو انہوں نے اٹھائی. انہوں نے کہا تھا کہ دین نام ہے قرآن کے ابدی حقائق اور انسانی حقیقت, اسے برداشت کیسے کر سکتے؟ عباسیوں کا زمانہ تھا, تھیوکریسی زوروں پہ بھی تھی. بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ یعنی اس کو فرقے کا نام ہی معتزلہ رکھا ہوا, اعتزال کے معنی ہی الگ ہوا, آئسولیشن. یہ ہمارے ہاں پہلے برادریاں ہوتی تھیں, اب بھی پتہ نہیں کیوں ہیں چھوٹی موٹی یا نہیں. یہ نائیوں کی برادری, کسانوں کی برادری, یہ حجام وغیرہ, دھوبیوں کی برادری, یہ خاص روب یا سورج جن کو کہتے ہیں, ان کی برادری. ان میں سے اگر کوئی شخص برادری کے خلاف کچھ کرتا تھا
اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اسے برادری سے چھیک دیتے تھے, حکم بانی بند کر دیتے تھے, یعنی برادری سے اس کو الگ کر دیتے تھے. وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا جو شرائط یہ کہتے تھے, پاؤں پڑتا تھا اور اس کو مانتا تھا. یہ جو برادری سے الگ کر دینے والی تکنیک ہے, ان کی تکنیک یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی آواز اٹھائے جو دین کے حق میں جائے, اس کے ساتھ ایسا لیبل لگا دو تو وہ باقی معاشرہ سے بالکل الگ الگ نظر آئے, آئسولیٹڈ ہو جائے. یہ اٹھتا ہے آدمی اگر ذرا سی بھی کمزور بات ہو. آج کے اس تجربے میں دیکھی ہے, کہیں کسی نے قرآن کی آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا ہم ان کے حدیث ہے, اب وہ نور نظر آتا ہے جیسا کسی اور ہی قرے کے انسان ہے, وہ بچارا کسی اور ہی ناؤ کا ہے, وہ ان میں سے ہے ہی نہیں, وہ تنہا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور بہت کم ہیں جو اس کو برداشت کر لیتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو حق مانتے بھی ہیں, زبان پہ نہیں لاتے کہ نقو بنا دیے جائیں گے, منکر حدیث سے آگے بڑھ کے وہ پرویزی کسے کہتے ہیں, یعنی کچھ بھی اس قسم کی چیز. ان کے پاس حق ہونے کی دلیل کیا ہوتی, کسی سے پوچھی کہ جو عقائد اسلاف سے ہمارے ہاں تواتر سے چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا, یعنی کوئی حق کی سند نہیں, کوئی دلیل نہیں, محض جو کچھ چلے آ رہے ہیں. اور ایک لفظ ہوتا ہے اجماع امت, جو آج تک کبھی نہیں ہوا. صدر اول میں تو بہرحال امت ایک تھی, ان کا عقیدہ ایک, اس کے بعد آج تک کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں جس میں ساری امت متفق ہوئی ہو. البتہ استاد مولانا اسد جراج پوری وہ ایک انداز میں کہا کرتے تھے کہ عجیب صورت ہے کہ تاریخ میں جب بھی مختلف فرقوں کے علماء کا اجماع ہوا ہمیشہ باطل پہ ہوا, لیکن بہرحال ان کے نزدیک ایک اجماع امت بھی ایک چیز ہے, یعنی ہجوم یا ہرڈ جن کو مانتا ہے ان چیزوں کو, اس کے حق صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے, اور جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو یہ نقو بنا دیں, برادری سے چھیڑ دیا, آئسولیٹ کر دیا, الگ کر دیا, وہ تنہا رہ گیا. وہ اس تنہائی کی سزا کو بہت کم ہے پھر جو برداشت کرتے ہیں. عزیزہ نے مان تجربہ کر کے دیکھیے گا, تنہائی میں کمرے کے اندر بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو متفق ہوں اس کی بات سے کہ واقعی یہ جو کچھ مذہب کے نام پہ کیا جا رہا ہے یہ اخلاف اسلام ہے, یہ باطل ہے, یہ حق نہیں ہے. لیکن ان سے کہیے کہ یہی بات ذرا باہر سڑک پہ جا کے کہیں کہ تجربہ چند اپنا بھی ہوئی گھر کے بچے میں پانی پتھر مارے. یہ کیا ہے آئس بریک؟ یہ ایک بڑی سخت قسم کی تکنیک ہوتی ہے جس سے یہ آواز دبتی. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کشمکش حق و باطل ہے اس میں کوئی جماعت ایسی نہیں پیدا ہوتی جو حق کی تقویت کا موجب بنے, اور اس طرح اس کی رفتار صدیوں پر جو پھیلی ہوئی تھی وہ دنوں میں سمٹ کے آ جائے. یہ نہیں ہونے دیتے ان کو آئسولیٹ کر, ورنہ جماعت بن سکتی ہے اس قسم سے جو حق کی حفاظت کے لیے. پھر اس جماعت کی صورت یہ ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں دیکھا صدر اول کے اسلام میں کہ پھر وہ تو موت کا تو ہنس کر استقبال کرتے ہیں, لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی جماعت پیدا نہ ہونے دی جائے, ایک ایک فرد کو آئسولیٹ کیا جائے اس طرح کہ وہ جھیپ جائے, چھپتا پھرے, بات اعلانیہ نہ کرے, ایسے لوگوں سے ملے نہیں کہ جو اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. لیکن جیسا کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہ یہ جتنی تکنیک استعمال کرنا چاہتا ہے باطل وہ کرے. ٹھیک ہے, یہ جو ایمرجنٹ یا ہنگامی ایولیوشن ہے یہ تو نہیں ہونے دے گا یہ, لیکن وہ جو نیچرل پروسیس ہے ایولیوشن کا, فطری رفتار سے جو وہ کشمکش چلی آ رہی ہے اس کو کوئی قوت دنیا کی روک نہیں سکتی. یوں میرا ہوں الگ دین کل ہی,
ہر نظام زندگی کے پر آخر الامر اس میں غالب آ کر رہنا ہے. یہ اس کی سرشت کے اندر ہے. جس طرح فوارہ باہر کی طاقت سے اوپر نہیں ابھرتا, اپنے اندر کی قوت سے اوپر کو جاتا ہے. جیسا تو علیہ کلمتی وال عمل صالح یرفع ہی بات قرآن نے چار لفظوں میں کہا, تو اس کے کلمات کے اندر اب خود یہ قوت موجود ہے کہ وہ اوپر کو اٹھے. لیکن اگر انسانوں کے اعمال صالح ساتھ ہو جائیں تو وہ اس نے قعود اور ترقوں میں کہا تو بڑی تیزی سے اوپر کو چلا جاتا ہے. پر کتنا ہی عزیزان ہے یہ جو اس سست رفتاری سے یہ حق کا غلبہ ہوتا ہے باطل پہ وہ محسوس نہیں ہوتا. رفتار اگر اتنی سست ہو, گھڑی میں آپ دیکھیے سیکنڈ کی سوئی تو آپ کو نظر آتی ہے چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی, وہ اگر نہ ہو اول تو وہ منٹوں کی سوئی بھی نہیں نظر آتی, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ کتنی تیز نگاہ آپ کی کیوں نہ ہو وہ گھڑی کی سوئی کے متعلق تو کبھی آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چل رہی ہے, حالانکہ وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ ہے کائناتی رفتار حق کی باطل پر غالب آنے کی آتا جا رہا ہے. نام اس کا نہ بھی کچھ رکھا جائے تو حقیقت تو اپنے مقام پہ رہتی ہے. دنیا آہستہ آہستہ بچھڑتے کے لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے واقعات کو ذرا سمٹا کے دیکھا جائے, کنسنٹریٹ کر کے دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو باطل کے نظام کی تھیں آہستہ آہستہ وہ کس طرح سے حق کے تابع آتی چلی جاتی. تو ایک پروسیس یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ وہ عام پروسیس ہے جو قانون فطرت کی روح سے کائناتی تقاضوں کے مطابق رونما ہوتا ہے, اور یہ تبدیلی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے انسانوں کے اندر. یہ آپ نے اگر دیکھنا ہو, اکثر کہا جاتا ہے معاف کیے گا, عام طور پہ سطح بھی لوگ جن کو پتہ نہیں یا وہ ریشن کی تھیوری کے معنی کیا ہیں, وہ جو مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی یہ بندروں کی اولاد ہیں, مذاق اڑاتے ہیں علم کا. کہا یہ کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو نا انسان تو آگے ہے نا ارتقاء کے سلسلے میں, تو اب آگے تو ہم دیکھتے نہیں کہ کوئی اور نو بھی آگے چلے تو کیا ارتقاء کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ انہیں کون بتائے؟ جسے تم کہتے ہو کہ انسان میں تو ارتقاء ہو نہیں رہا, تمہیں نہ نظر آئے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ذرا غار میں بسنے والے جو انسان تھے شاید آج سے 20,000 سال پہلے یا کتنے ہزار پہلے, ان کے حالات ہی نہ بڑھے. انہیں حالات کے اندر اب بھی آسٹریلیا کے پرمیٹیو انسان اور افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے برگلی, جنوبی امریکہ میں رہنے والے, پہاڑیوں کے اندر بسنے والے اسی حالت میں جو کھڑے ہیں جہاں وہ غار کے زمانے کے انسان تھے, ان انسانوں کو دیکھیے اور آج چاند پہ جانے والے انسان کو دیکھیے, شکل و سباب میں اگر کہ اس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیجیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذہنی اعتبار سے یہ دونوں انسان ایک ہی نو کے فرد ہیں؟ ارتقاء اب اس طرح سے شروع ہوئی, لیکن یہ اتنا غیر محسوس ہے کہ شکلیں اگر بدلتی تو ان کا تو پتہ چلتا کہ کل اس شخص کی اس قسم کا دلیا تھا اور آج اس کا چہرہ یوں ہو گیا محسوس. لیکن یہ جو ارتقاء اور تبدیلی آئی ہے انسان کے اندر یہ محسوس ہی نہیں ہوئی. یہ بڑے بڑے دیداور ہسٹورین بھی وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ تاریخ کے فلاں دور میں ایک ایسی لائن آتی ہے جس میں پچھلا انسان اور اس میں اگلا انسان متمیز ہو کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل نہیں, وہ گھنٹے کی سوئی کی طرح چل رہا ہے یہ سلسلہ. یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ 10 سے 11 بج گئے, اس کی رفتار کیا تھی 10 سے 11 تک پہنچنے میں, اس گھڑی کی سوئی کو جو دیکھا تو
वो चलती हुई नजर ही नहीं आई। स्वयं भी ने जो वो इतनी जखीम किताब लिखी है, बड़ी अजीबो गरीब थी, उसमें वो इस सिविलाइजेशन की इस रफ्तार का भी तजिया करता चला जाता, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जा सकता ना बताता है कि इस लाइन के ऊपर आके देखिएगा इससे पहले का इंसान और इसके बाद का इंसान कहीं नहीं मालूम हो, बड़ी गैर महसूस होती है ये जितनी रफ्तार होती है इंसान। इसी तरह से अगर आप भी देखना चाहें कि दीन जब मजहब में तब्दील हुआ है तो ये जो आपके दीन के तसव्वुरात, नजरियात, जिंदगी के मकासिद, जिंदगी के मसालिद, इनमें जो फर्क आया है वो कैसे आया है, बड़ा गैर महसूस तौर पर फर्क आता है। ये अकायद जो आज मौजूद है मुसलमानों के, ये किस तरह से उन अकायद के जो खिलाफ है, ये किस तरह से आम हुए, कैसे पैदा हुए, बड़ी मुश्किल से बात समझ में आती। वो लोग तो इस मकाम पे भी अंगुष्ठ बदलना रह गए कि मालूम नहीं अब कौन सा वो क्राइटेरियन या मेयार है जिसकी रूह से हम ये देखें कि वो बातल था ये हक है। कुरान ने इस मामला को हल किया कि ये चीज ये ठीक है, तुम्हारी अक्ल तनहा इसका फैसला नहीं कर सकती, ना ही तारीख तुम्हें इस किस्म की कोई लाइन दे सकती। इसके लिए उसने कहा कि वही की जरूरत है। अल हक जो है उसने कहा खुदा की तरफ से वही के जरिए दिया गया, हक पर मबनी तसव्वुरात, आइडियाज, ये सारे दिए दिए, मुकम्मल कर दिया, उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया। अब उसके बाद वो कहता है कि इंसान को इस मखमसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो असली तौर के ऊपर, तारीखी तौर के ऊपर फलसफियाना तगैरात की रूह से छानबीन करे, फिर ये बताए कि हक क्या था और क्या नहीं है। कहा इसमें भी बहुत मुगालता लग जाएगा, मेयार ये है जो खुदा ने अबली तौर पर आपको ये मुस्तकिल अकदार दे दी और माकूल कर दिया कुरान के अंदर, तो इनको अपने सामने रखिए और इसकी रोशनी में तारीख का मुताला कीजिए। आपको नजर आएगा कि जहाँ कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, कोई नजरिया, कोई तसव्वुर, कोई कौम आहिस्ता रूबा सवाल हुई, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फना तक पहुंची, वो थी जो इन अबदी हकायक के खिलाफ गई थी जो कुरान ने दिए। और जहाँ किसी कौम के अंदर फरोग हुआ, इतफा हुआ है, नाम उस कौम का कुछ भी हो, सवाल नाम का नहीं है, कहते हैं कि उसका मुताला कीजिए तारीख की रूह से, तो नजर आएगा कि उन्होंने अपने बुनियादी तसव्वुरात में एक तब्दीली की थी, पिछले तसव्वुरात को छोड़ा था, नए तसव्वुरात अख्तियार किए थे। अगर से उन्होंने कहा यही कि हमने जमाने के तकाजों से ऐसा किया है, लेकिन अगर वो उनको आगे ले जाने वाले थे तो आप देखेंगे कि वो उससे मिलते जुलते थे जो कुरान ने दिए, या वही थे जो कुरान ने दिए। तारीख का मुताला किस अंदाज से करना चाहिए, फिर यह हकीकत सामने आती है कि यम हुल्ला माते ही के माने क्या है। फिर शहादत आपको इससे मिलती है कि कुरान का ये दावा कितना अजीम दावा है, वरना सभी तौर पर जैसा मैंने अर्ज किया है कुछ फैमिली में मुबतला रहना कि हम हक पर है, हिंदू और अंग्रेज बातल पर है, बारह इन्होंने तो लिखना ही है और हमने ही बाकी रहना है, कुछ फैमिली में मुबतला रहिए, कोई बात नहीं है, सवाल ही नहीं है कि ये ऐसा कर लीजिए। आप नगरी तौर पर भी अगर आप फलसफियाना अंदाज से भी अगर आप इन तसव्वुरात के मुताबिक कहें कि हाँ साहब बहुत बुलंद है, इससे भी कुछ नहीं मानता, ये तो हैगन वाली तस्वीर है, ये तो इन नजरियात, इन कलमात की बुनियादों के ऊपर जो निजाम सवार आप करेंगे ना, तो फिर उसके नतायज आपको बताएंगे कि चंद दिनों में किस तरह पता चल गया कि कितना बड़ा इंकलाब और तगैर वाक़ हो गया जिंदगी में, इंसानियत की जिंदगी के अंदर। बहरहाल अजीजा ने माना कोई जमात वजूद में आ जाए तो ये रफ्तार जो इसकी है वो हजार साल की बजाय दिनों में तब्दील हो जाती है, वो न वजूद में आए तो ये अपनी सभी कायनाती रफ्तार से हक आगे चलता है। बड़ा वक्त लग जाता है जरूर, लेकिन قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے ہم اسے محض عقیدے کی بنا کے نہیں مان رہے، عقیدتاً اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے. غیر مسلم محققین نے تاریخ کا جو تجزیہ کیا ہے وہ خود اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس کشمکش کے اندر جب بھی تعمیری قوتیں غالب آ کر کوئی قوم یا کوئی تہذیب جو ہے وہ آگے بڑھی ہے، جو میں نے ابھی کہا ہے تو انگلیز وہ دار حقیقت ہسٹری آف سیولیزیشن ہے کہ جب بھی کوئی تہذیب جو ہے وہ زوال پہ آئی، فنا ہوئی ہے، تو وہ تھی کہ جس نے اس قسم کے حقائق اور اقدار کو چھوڑ دیا تھا. اور جو سیولیزیشن بھی آگے بڑھی ہے، جس قوم کو بھی فروغ ہوا ہے، وہ تھی کہ جس میں یہ حقائق جو قرآن نے دیے ہوئے ہیں وہ اس کی حوالہ اور سند نہیں اس کا وہ دیتے، اس طرف آتے نہیں. ان کے سامنے تاریخ مسلمانوں کی بھی وہ بھی اتنی غلط ہے، اور وہ ہے بھی مسلمانوں کی تاریخ. صدر اول کی تاریخ بھی ہم نے مرتب کی ہے، جو صدر اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کبار کے زمانے کی بھی تاریخ جو ہے وہ ہم نے بعد میں آ کے مرتب کی ہے، باقیوں کے زمانے میں اپنے رنگ میں رنگ دیا اس تاریخ کو ہم نے. اس لیے یہ لوگ جو غیر مسلم محقق ہے وہ اس قسم کا کوئی حوالہ یا سند تو نہیں دے سکتے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہ ان کے سامنے قرآن پیش کیا، نہ ان کے سامنے صدر اول کی تاریخ پیش کی. لیکن وہ اپنے طور پر غیر محسوس طور پر یہ نام لیے ہوئے جب وہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ کسی انسان نے کبھی کسی انسان کی حکومت کو گوارا نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے یا ترجمہ ہے یا نہیں، اور پھر وہ اس پہ تحقیق کرتا چلا جاتا ہے، والیوم لکھتا چلا جاتا ہے. اب ان کو کون بتائے کہ باقاعدہ بشر نے جو کیا اللہ الکتاب والحکمہ والنبوت والسنہ ذکورا للناس تونی عبادت بھی دینا، کہ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، خواہ مقننہ ہو وہ انتظامیہ ہو، والنبوت وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ. اندازہ لگائیے، وہ اس پوری اپنی تحقیق کے بعد تقریباً 16 سال آلبم اس نے کرتی ہے اس کے اوپر. میں نے ایک نقطہ کہا وہ اس پہ پہنچا کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی انسان کا شعور بیدار ہوا ہے کسی انسان نے دوسرے انسان کے محکوم بننے کو گوارا نہیں کیا. تاریخی سوال سے پیش کرتا قرآن 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، اس کے معنی یہ ہیں حق حاصل ہونے کا، انسان اس کو گوارا ہی نہیں کر سکتا. یہ چیز جو وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان اپنے طبی تقاضوں یا زمانے کے تقاضوں کی روح سے ملوکیت، بادشاہت، انسائیت، شخصیت پرستی، فروحت پرستی وہاں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا. کیا کرتا بےچارا، تیرا پتا نہ پائے تو ناچار کیا کرے، کیا بات غالب کیا گیا، تھک تھک کے ہر مقام سے 2-4 رہ گئے، تیرا پتا نہ پائے تو ناچار کیا کرے. میں نے کہا کہ آخر الامر وہ انقلاب فرانس کے اس سے پہنچے کہ بھائی کوئی ملوکیت شخصیت وغیرہ کی نہیں، انسانوں کا کوئی انسان حکومت ہی نہ کرے، وہ خود ہی اپنے آپ حکومت کرے. بعد کے تجربے نے یہ بتا دیا کہ یہ بھی غلط تھا، وہ خود اپنے آپ پہ حکومت کرے تو پھر بھی تو انسان پہ حکومت کرتا ہے، اپنے آپ پہ کیوں نہ کرے. قرآن نے جب کہا تھا نا کہ اپنے ہوا کو بھی تم نے اپنا معبود نہ بنا لینا، اپنے جذبات کو، اس نے اس جمہوریت کی تردید کی. لیکن وہ کہتے ہیں یہاں تب تو پہنچ گیا نا انسان، کتنا لمبا عرصہ لگا اس میں، اور آگے اس جمہوریت سے اس کو نکال کے قرآن کی اس انسانیت ساز نظام حکومت کے اوپر لانے کے لیے اگر کوئی ان کو بتانے والا ہوتا، منہ سمجھاتا، کہیں یہ نظام قائم ہوتا تو اس کو وہ دیکھ لیتے، تو یہ چیز تو نہیں. لیکن قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ موجود، یام اللہ حق الحق کا کلمات ہی بڑی عظیم چیز ہے، انہو علیم بذات الصدور، اور یہ چیز مکینیکلی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دلوں کی دنیا میں تغیر آنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہیں کرتی اس کی باہر کی حالت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. بات ایک ہی آیت سے ہی ایک ہی آیت کا کچھ حصہ صحیح. دو تین منٹ ہیں. عام طور پہ تو میں کسی سوال کا جواب نہیں دیتا, لیکن اس دفعہ خاص طور پہ یہ کہا گیا اتفاق سے یہ شب برات آ گئی نا, شاید کل پرسوں ہی تھی, اور کسی کو ہی دسو ہلیا ہوئے پکایا سی تو سب وادی ہو گئے, اس لیے یاد نہیں آپ پڑتا. کہیں سے تو حلوہ بھی آتا تو یاد تو پڑتا. سب کی پوچھا مجھ سے گیا ہے کہ یہ تقریب جو ہے یہ کس یاد میں منائی جاتی ہے, کیا بات ہے اس سے متعلق. میرے ذہن میں تھا کہ میں براہ راست جواب دے دوں, اتفاق سے یہ جو منانے والے ہیں یہ اعلی اقتصام ہے افروزہ لاہور کا, اس کا یہ لیٹسٹ 12-19 جون کا یہ پرچہ ہے میرے سامنے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے شعبان کے متعلق. شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہیں, لیکن سندن یہ سب روایات ضعیف ہیں. یہ وہ منانے والوں کا میں پڑھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہتے ہیں کہ منکر حدیث, لیکن یہ سب روایات ضعیف ہیں. لیکن اب منانا بھی ہے, وہ نہیں مناتے تو نپو ہو جاتے ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, پھر یہ اس کو بھی نہیں مانتے. تاہم اب آیا تاہم چونکہ متعدد اور بکثرت ترک سے یہ روایات مرضی ہیں, یعنی ہیں تو ضعیف ہیں نہیں ہے, لیکن مختلف لوگوں کی طرف سے چونکہ یہ آئی ہیں, اندازہ لگائیے. اس لیے محدثین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے, اس لیے کیونکہ مختلف طریقوں سے آئی ہیں, محدثین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اس رات کی کوئی اصل ضرور ہے. ان پتہ تو ہے نہیں, لیکن وہ تفتیش کر رہے تھے نا پولیس والے, چوری کا مقدمہ تھا, اس کا کام ہے وہ اس کا کام ہے, سجوا ایک بیٹھا ہوا تھا سنتا رہا, کہنے لگا کوئی نہیں بتا سکتا تم نے, کہنے لگے وہ پولیس والے بابا تو ہی بتا, کہیں گے میں بتا سکتا, کہنے لگے بتاؤ پھر کیا ہے, کہنے لگا کام کسی چور کا ہے, اس کی کوئی اصل ضرور ہے. اندازہ لگا لیجیے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. اس لیے اس رات میں نسلی عبادت وغیرہ کا اہتمام کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں, ساتھ رہے نا روایات ضعیف ہیں, اصل کچھ کیا ہے اس کا تو کچھ پتا نہیں, لیکن ہے ضرور اصل. وہ جو اصل ہے ہم اس کو بتائیں کیسے کہ اصل ہے. عباسیوں کے دور میں حکومت تو عباسیوں کی تھی, لیکن سارا غلبہ ایرانیوں کا پہنچ گیا. یہ ایرانی مجوسی تھے, آتش پرست, ان کا ایک بہت بڑا بلند پروہتوں کا خاندان تھا برام کا, وہ مسلمان ہو گئے, وہ آئے اور وہ ان عباسیوں کے یعنی ان کے وزرا بھی وہی تھے, ان کے عباسیوں کی غلبہ ہی ان کا تھا برام کا. یہ بیشتر اسلام جو آپ کے ہاں یہ مذہب آیا ہوا ہے نا, یہ اس دور کا ہے, اس میں زیادہ عیسائی کا پھیلایا ہوا. یہ آتش پرست مجوسی تھے, مجوسی تقدیر کے قائل, تقدیر کا سارا جتنا بھی تصور ہے نا عقیدہ ہے آپ کے ہاں چھٹا جزو ایمان, یہ ان کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اور ان کے ہاں یہ عقیدہ یہ تھا کہ ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں سال بھر کے انسانوں کی قسمت جو ہے وہ لکھی جاتی ہے, اور وہ رات ہوتی ہے جی شعبان کی 15ویں رات, تقدیر لکھی جاتی ہے. وہ آتش پرست تھے, وہ اس لیے آگ کو آپ جانتے ہیں ان کے ہاں پہ عبادت سے, وہ زیادہ آتش بازی جلایا کرتے اس رات سے. یہ جو بڑے بڑے متقی پرہیزگار اولیاء تھے, یہ شہروں سے باہر جنگل میں جا کے تو وہاں یہ نفل پڑا کرتے تھے, ٹوٹ گیا عبادت کیا کرتے تھے. یہ اس طرح سے یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل ضرور ہے, ہے اصل, اس کی اصل یہ ہے. اور وہاں سے جو بات پڑی ٹھیک ہے, ساتھ چلا کچھ حلوہ, بچوں کے لیے آیا یہ آتش بازی, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نوافل یا عبادت, یہ چیز جمع. اب آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ صاحب سلف صالحین سے یہ تواتر سے چلی آئی ہے آ رہی ہے, آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اجماع امت ہے, تو عام طور پہ اجماع یا ثواب اعظم ان کے لیے ایک لفظ ہے. سنی تعداد کے لحاظ سے قریباً ہمیشہ ہی ان کی اکثریت رہی, تو اس کے لیے تو وہ حدیث آسان تھا بنانے نا, ثواب اعظم اس کا نام رکھا گیا میجورٹی پارٹی. اور یہ ہو گیا کہ میری امت کا ثواب اعظم کبھی کمرہ نہیں ہوتا. شیعہ حضرات کے یہاں البتہ اس کی ایک خصوصیت ہے, ان کی اپنی ہے. یہ حضرت امام مہدی جو ان کا تصور ہے کہ اب وہ زندہ غار میں ہیں, یہ ان کی ولادت کی داد ہے, اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس امام غائب کے حضور اپنی درخواستیں لکھتے ہیں. وہ کاغذوں پہ درخواستیں لکھتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بناتے ہیں کاغذوں کی, تو وہ دریا میں بہتے پانی میں ندی میں وہ بہاتے ہیں. وہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں اس سے کسی قسم کی تنقید کرے. ان کے ہاں اس کی اہمیت جو ہے وہ تو الگ ہے, لیکن یہ جو جسے آپ سواد اعظم امت کا کہہ رہے ہیں, جو سند بن رہا ہے اس کی, وہ کہتے ہیں کہ اصل ضرور ہے, وہ اصل یہ ہے اس کی کہ برامتا نے, وہ نے کہا ہے نا جو نیا مسلمان ہوا تھا تو اس نے چھینک ماری تو کہا جے نندی کی, اس نے کہا مسلمان ہو کے جے نندی کی کہنے لگا رام رام جانا ہی جائے گا نہیں آؤں گا, یا بڑا وقت لگتا ہے رام نے جان واسطے. تو جب رام کا آپ تلفظ ہی رحیم بنا لیں تو وہ جائے گا ہی کیوں پھر اس کے بعد؟ تو یہ وہ مجوسیوں کی رات تھی جو تقدیر کا عقیدہ ساتھ لیے ہوئے آپ کے ہاں یہ آئی ہوئی ہے. یہ ہے جو کہتے ہیں اصل اس کی یہ ہے. لیکن ایک دفعہ دلچسپ بات ہوئی, دو منٹ اور رہنے دیجیے. ایک سال ریڈیو پہ تقریر مولانا صاحب تقریر ہمارے تھے, کہنے کے کہ اس کا تو ثبوت قرآن کریم میں ہے, یہ اگلی سورہ الدخان ہے 44 میں, حامیم ول کتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرقو کل امر حکیم. کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ قرآن شریف نازل ہوا تھا, اور اس میں ہر معاملے میں تفریق کی جاتی ہے. یہ تقریر ہو گئی جناب پہلے, کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. ان سے کہا تھا قرآن نے تو کہا ہے کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن, یہ تو رمضان کے مہینے کی رات ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے. تو یہ 15 دن پہلے ہی آ پہنچی, کسی اور گڈی گاڑی. انہوں نے کہا کہ نہیں, قرآن شریف عرش مولا سے پہلے آسمان سے نازل ہوا اس رات سے, اور آسمان اول سے زمین پر آیا رمضان کی رات ہو گئی. سننے والوں نے ضرور پڑا عزیز الرحمان. ہاں تو ایک کو ایران بھی ہے میرا خیال ہے, کہاں ہوں گے؟ آج تو وہی ہے, آج تو وہی ہے جس کو میں نے عرض کیا ہے. آئندہ ہم اگلی آج سے لیں گے.